تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
اسی کے ساتھ دوسری حدیث ہے وہ بھی پہلو کر دونوں کے بارے میں ذکر کروں گا. دوسری حدیث کے اندر بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے, اسے بندی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ادلکم الا ما یقص اللہ به البقایا ویقطع به الدرجات. یعنی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے پوچھا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں, جن کے عمل کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں, کیا ایسی بات نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بلا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ضرور بتائیے ایسی بات جس سے گناہ معاف ہو اور درجے بلند ہو. تو آپ نے تین چیزیں بیان فرمائی, تو تین چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرواتے ہیں اور درجات کو بلند کرواتے ہیں. پہلی چیز فرمائی اس بار میں وضو یہ علل بکار, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی وضو پورا پورا کرے, جو اس میں کوئی قدر نہ چھوڑے, باوجود ایسی حالت سے اس میں جو انسان کا نفس وضو کرنے میں مشقت محسوس کرتا ہو اور انسانی نفس کو ناگوار ہوتا ہو, پانی کا استعمال جب پوری طریقے سے وضو کرنا ناگوار ہوتا ہو, اس ناگواری کے باوجود انسان وضو پورا پورا کرے. مثلاً سردی کا موسم ہے اور سردی کے حالت بہت جہاں ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں وہاں سردی تک سردی کے موسم میں پانی کو ہاتھ لگاتے ہوئے انسان ناگواری محسوس کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود پورا پورا وضو کرے کوئی قصر نہ چھوڑے. تو ایک تو یہ وہ عمل ہے جسے اللہ کے بارے میں بتایا گناہ معاف کرواتے ہیں اور درجات بلند کرواتے ہیں, اور دوسرا عمل بیان کروایا کثرت الخطا الى المساجد, تو مسجدوں کی طرف کثرت سے جانا, کثرت سے قدم بڑھانا, جتنا زیادہ مسجد کی طرف آنا جانا ہوگا اور مسجد کی طرف جانے میں جتنے زیادہ قدم بڑھائے جائیں گے اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرمائیں گے اور درجات کو بلند فرمائیں گے. اور تیسرا عمل بیان فرمایا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, کہ نماز کا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار, نماز پڑھنی لیکن پڑھنے کے بعد انتظار لگا ہوا ہے کہ اب مجھے دوسری نماز پڑھنی ہے, اس کا شوق لگا ہوا ہے, اس کا انتظار لگا ہوا ہے, اس کے لیے انسان سوچ رہا ہے کہ کس وقت میں اور کس طریقے سے میں یہ نماز ادا کروں گا, اس کے لیے کیا اسباب اختیار کروں. تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار یہ بھی ایسا عمل ہے جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں. اور پھر آگے ارشاد فرمایا فضائل عمر ربا, کہ یہ اعمال جن کا ذکر کیا گیا تین عمل, یہ ربا ہے, ربا کے معنی جہاد, جہاد ہے, جہاد کے اندر بھی جہاد کو بہت بڑے عمل کو کہتے ہیں, ہر طرح کے اعمال جہاد کے اندر داخل ہوتے ہیں, لیکن جہاد کے اندر جو خاص عمل ہے وہ یہ کہ کہیں لشکر مسلمانوں کا بڑا ہوا ہے مثلا, اور رات کے وقت میں پہرے سرحد کے اوپر پہرا دینے کی ڈیوٹی کسی کی لگ گئی کہ وہ رات کو پہرا دے تاکہ باقی لوگ سو جائیں اور یہ ان کی حفاظت کرے, تو رات کے وقت میں پہرا دینا سرحد کی حفاظت کے لیے اس کو رواج کرے. اور یہ جہاز کے اعمال میں مشقت کا سب زیادہ مشقت کا عمل سمجھا جاتا ہے, اس بات کے رات کا وقت ہے جبکہ ساری دنیا ہو رہی ہے یہ بیچارہ کیا ہوا ڈرا دے رہا ہے, پھر اور جب جہاد ہو رہا ہوتا ہے باقاعدہ حملہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں پورا لشکر شامل ہے, تو اس کی لشکر کی قوت ساتھ ہوتی ہے, اور جو رات کو ڈرا دے رہا ہے سڑک کے اوپر اس کا اکیلا ہے کرنا ہے, کوئی بات کرنے والا نہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں, اور رات کے وقت میں دشمن کے حملوں کا اور دشمن کے ان چیزوں کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے, تو خوف اور خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے, جس حالت میں جو پہرا دیا جائے اس کو جہاد کہتے ہیں, اور جہاد کے سارے اعمال میں سب سے زیادہ افضل اور ثواب کا عمل جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ انسان کے اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خدا کے اندر سب سے جھڑتے ہیں. تو خوش کر بات تو سرکار نے فرمایا یہاں پر کہ یہ تین اعمال جو بیان کیے گئے ہیں ان کا درجہ اگر انسان اس کی عبادت بھی کرے تو اس کا درجہ عباد کے برابر ہے. عباد کے جو مقام ہے وہ انسان اس کی عبادت کر کے وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے. یا دوسرا باب الوضو علی المصاحف پہلا وضو کو پورا پورا کرنا باوجود ناگواری کے, اور دوسرا کثرت ہوتا اگر مساج مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم بڑھانا, اور تیسرا انتظار طرح کی بات کرا یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. یہ دونوں حدیثیں جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ان دونوں میں جو بات مشترک ہے وہ ہے وضو کی فضیلت اور وضو کی اہمیت بیان کرنا فرمائی ہے. الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا فرض و کرم ہے ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ الحمد للہ توفیق ہو جاتی ہے نماز کے وقت وضو کرنے میں, اللہ تعالیٰ کا یہاں رب کا کرم. لیکن یہاں توجہ اس بات کی طرف دلانی ہے کہ جو وضو کو معمولی عمل نہیں ہے جس کی انسان ناقدری کرے یا بے پرواہی کرتے ہیں, یہ بڑا عظیم عمل ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے تمام اعضاء کے گناہوں سے دھوتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے انسان کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. یہ طرح سے میں پہلے آپ کو بتا ہی چکا ہوں کئی مرتبہ کہ جہاں جہاں یہ آتا ہے کہ بنا عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں, فلاں عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں, اردو سے معاف ہو رہے ہیں, مسجد کی طرف جانے سے معاف ہو رہے ہیں, اس سے مراد ہوتے ہیں گناہ صغیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا, اور جو حقوق العباد سے متعلق گناہ ہے وہ جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوتا. لیکن صغیرہ گناہوں کا اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ انتظام رکھا ہے کہ ان اعمال کے ذریعے سارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں, اور یہ جو فرمایا کہ جب وضو کر کے آدمی فارغ ہوتا ہے تو سارے گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ اس لیے فرمایا کہ جو ایک مومن آدمی ہے اس کے بارے میں یہ بات تو پہلے سے ذہن میں کہہ چکا ہے کہ مومن آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا, اور اگر کبھی کر لیا تو فوراً توبہ کرے گا. تو اب اس کے دن میں نام اعمال جو رہے گا وہ کبیرہ گناہ رہے گا. تو اب جب وضو کیا اور وضو کے ذریعے یہ ہاتھ کے گناہ ہاتھ دھونے سے معاف ہو گئے, چہرے کے دھونے سے معاف ہو گئے, اور پاؤں کے گناہ پاؤں دھونے سے معاف ہو گئے, تو جب وضو کر کے فارغ ہوا تو اب جو ہے تمام گناہوں سے پاک صاف ستھرا ہے, اس کے اوپر اب کوئی داغ نہیں کوئی محل. تو وضو صرف ظاہر ہی کو صاف نہیں کرتا, جب چہرہ جو ہے وہ کھل گیا اور اس کے اوپر جو پھول پتی لگی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی, صرف ظاہر ہی کو صاف نہیں کرتا بلکہ باطن کو بھی پاک کرتا, جب گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں کرتا. اس لیے یہ معمولی عمل نہیں بچن سے اسے یہ عمل سنت کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے, تو یہ بڑا عظیم شان عمل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپس میں ایک دوسرے کو وضو کا طریقہ باقاعدہ اس طرح سکھایا کرتے, جب جب میں وضو کر رہا ہوں دوسرا کر رہا ہوں بتا ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا, دوسرا بتاتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا, تو آپس میں یہ تذکرہ ان سے ہوا کرتا تھا. بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے خلیفہ ہو گئے اور آدھی سے زائد دنیا پر حکومت ہے اور فتوحات ہو رہی ہے, سارے عالم اسلام کا انتظام ان کے ہاتھ میں ہے, اس کی گزرے ٹائم پر مسلط ہے, کچھ خلیفہ ہونے کی حالت میں ایک دن سب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا دیکھو بھائی میں تم کو دکھاتا ہوں کہ رسول کریم سرور عالم کے ساتھ کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے, لو دیکھو اور اس کے مطابق وضو کیا. تو خلیفہ اپنے خلافت کے کاموں کے اندر مشغول رہنے کے ساتھ اس طرح سے توجہ ہے کہ لوگوں کا وضو درست ہو جائے. حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے بعد ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو جمع کر کے بتلاتے کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دکھاؤں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا, تو اس طرح وضو فرماتے تھے, وہ سارا طریقہ کر کے دکھایا تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ چلو یہ تو نماز کا یہ تقدیر ہے, جس طرح چاہے وضو کر لیا, لیکن نبی کریم سرور جوار فرماتے ہیں اس کو اتنا اہم عمل لگایا. اور جہاں تک اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے سبحان اللہ کہ نبی کریم سرور جوار سب جو دعائیں فرمایا کرتے تھے ان میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ کا اتنی افعل کا تمام الرضو و تمام الصلاۃ. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ میرا وضو کامل ہو. اللہ تعالیٰ اصل کا تمام الوضو و تمام الصلاۃ و تمام مغفرت و تمام رضوان. اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ میرا وضو بھی کامل ہو, میری نماز بھی کامل ہو, اور میری مغفرت بھی آپ کامل طور پر فرمائیں اور اس سے کامل طور پر راضی بھی ہو جائیں. تو یہ دعا بتائیے کہ جس عمل کے بارے میں سرکار جو یہ دعا فرما رہے ہو کہ اللہ میری نماز میرے وضو کو کامل کر دیجیے, وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے بے اتفاقی بدلی جائے. لیکن الحمدللہ تعالیٰ کا وضو کرنا ہے تو سبھی کو ہو ہی جاتی ہے نماز کے لیے وضو کرنے کی. لیکن جس چیز کی اہمیت بتائی گئی ہے وہ ہے کہ نماز وضو کو پورا پورا سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا طریقے کے مطابق انجام دیا جائے. یہ تو آج ہم لوگوں کو کثرت سے یہ شکایت رہتی ہے کہ نماز میں کھڑے ہوئے اور وسائل کا خیالات کا ایک طوفان شروع ہو جائے. جو نماز میں جو خیالات نماز سے باہر بھی نہیں آ رہے تھے وہ نماز لانے شروع ہو گئے. یہاں تک کہ بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ ان کا کوئی جانور گم ہو گیا, ایک بزرگ سے جا کر شکایت کی کہ اگر میرا جانور سارا گم ہو گیا تو طریقہ سے بتائیے کہ پتہ لگ جائے یاد آ جائے کہاں میں چھوڑا. تو نہیں جانور کا کوئی پیسے ایسے نہیں گم ہو گئے کیونکہ میں نے کہاں رکھے چھوڑ دیا یاد نہیں آ رہا. میں نے کروایا جاتا کرو دو رکھا کر سفر کے لیے باندھ اور اسے تلاوت کرتے رہو روزی تو جب تک یاد نہ آ جائے تلاوت کرتے رہو نماز پڑھتے رہو. تو انہوں نے نیت باندھی اور تلاوت کرنی شروع کر دی. ابھی تلاوت کرنی شروع کی تلاوت کے دوران جناب بزرگ سے یاد آ گئے تو بڑا جگہ چھوڑا. تو بزرگ نے کہا کہ اصل میں یہ ایک تو یہ فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ جو خیالات نماز سے باہر بھی نہیں آ رہے تھے نماز شروع کرنے پر آنے شروع ہو جاتے. دوسرا یہ جو بات ہے کہ بھول گیا رکھ کر یہ شیطانی عمل ہے. بما انسانی ہو اس میں شیطان والا اس کو شیطان بلا دیتا ہے. تو اگر شیطان اس نے تو بلایا ہے تو آپ کو تکلیف ہو یہ آپ نے کہا ہوگا اللہ میاں سے کام لو اور نماز کرنی شروع کر تو اس کا تو بڑا کھاٹا. اس نے کہا جتنی دیر اب اس کو یاد نہیں آئے گا یہ نماز پڑھتا رہے گا تو میرے لیے سب سے بڑا ستارے کا پودا ہے اس بات کو اس نے یاد دلا دیا. غرض یہ جو ہم لوگوں کا شکر رہتا ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر وساوس خطرات خیالات باطل خیالات کا ہجوم ہے اس کے جہاں اور بہت سے اسباب ہیں. بزرگوں نے ایک سبق یہ بھی بیان کروایا ہے کہ وضو صحیح وضو اگر اہتمام کے ساتھ صحیح طریقے سے سنت کے مطابق انجام دیا جائے تو وساوس کے خطرات کم آتے ہیں نماز میں برکت جا رہا ہے. تو اب کیا غلطیاں عام طور پر وضو کے اندر ہوتی ہیں؟ وضو کو ایک غیر اہم کام سمجھ کر جلدی جلدی خبر دبر میں بغیر کسی اہتمام کے جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا مخصوص طریقہ بتایا اس کا اہتمام ضروری ہے کہ آدمی مثلاً آداب جو وضو کے ہیں ان کو صحیح طریقے سے بجا لائے. مثلاً آداب میں ہے کہ وضو کرتے ہوئے آدمی قبلہ رخ ہو تو یہ آداب نہیں ہوگا تو وضو ہو تو جائے گا لیکن اس کے اندر نور جو نور سنت کا ہونا چاہیے وہ اس درجے کا پیدا کرے جب لگے بیٹھے. پھر جب بیٹھے تو بیٹھنے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. بزرگوں نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر نہیں پڑھے گا تو نماز وضو تو ہو جائے گا لیکن وہ بسم اللہ کی برکات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی وہاں سے نہیں. جب وضو کرنے کے لیے ہاتھ دھونے شروع کیا تو وضو کے دوران ایک ادب یہ بھی ہے کہ وضو کے دوران غیر ضروری بات چیت نہ کریں. آپ وضو ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ مجھے ملاق ہو رہا ہے, باتیں نکل رہی ہیں. تو یہ ادب ادب آداب وضو کے یہ خلاف وضو کے دوران میں جب کوئی ضروری بات کسی وقت کہنی پڑ گئی تو جملہ کہنا پڑ گیا, اس کی اجازت ہے, لیکن غیر ضروری بات چیت نہ. تیسری بات یہ کہ آج کل زیادہ تر وضو کیا جاتا ہے گلوں کے اوپر ٹوٹیوں سے, تو ٹوٹیوں کے اوپر اسے وضو کرتے ہوئے پانی بے تحاشا پانی کی بے کر وضو کرتی ہوں جو دیا پورا اس کا جتنا اس میں طاقت ہے اتارا دے اور وہ ہمارا بہ رہا ہے پانی کا کتنا کا ہاتھ میں لینا ہے پانی اور اس سے دس گنا گہرا بات ہے. یہ اسراف فضول خرچی پانی یہ بڑی سخت ممانعت حدیث میں کی آئی. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کا وقت خرید وہ ایک گم چہرا نہ خریدار جو وضو میں اسراف اور فضول خرچی سے بچو پانی کی فضول خرچی میں, چاہے تم ایک بہتے ہوئے دریا کے کنارے کیوں نہ بیٹھو. یعنی صرف یہ بات نہیں کہ پانی کی کمی ہے ایک بات سے پانی کا خرچ کرو, بلکہ اگر دریا کے کنارے بیٹھے ہو پورا دریا موجود ہے پانی کا بھرا ہوا اور اگر وضو کرو گے تو وضو اس میں جب کیا جاتا ہے تو پانی لوٹ کے وہیں چلا جاتا ہے اسی جگہ, تو پانی کی کمی چاہے سمجھنا ہے, لیکن پھر بھی تم فضول خرچی سے بچو. اس واسطے کہ ایک وضو خرچی کی عادت پڑ گئی اور پانی اللہ تعالیٰ جلالہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, اور اس کو بے تحاشا خرچ کرنا اس طرح خرچ کرنا کہ جس سے پانی فضول ضائع ہو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری. اور یہ عام دیکھنے میں آتا ہے جس کا جو بس نل کھول دیا اور کوئی بس اس کی پرواہ نہیں کہ کتنا پانی بہ رہا ہے, تو یہ اسراف ہے فضول خرچی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً اس کو مانا کرنا ہے کتنا نل کھولو جتنے کی ضرورت ہے اور جب بند کر سکو تو بند کر ایسا کل چھوڑنا یہ اسراف سے بچا یہ بھی وضو کا ایک اہم حصہ ہے. پانی دلی کے لیے پانی منہ میں لیا تو اس کے اندر یہ مشہور ہے کہ پانی منہ میں لے کر اس کو گھمایا جائے منہ کے بالوں کا پانی منہ میں لیا فوراً نکال دیا تو یہ دلی پوری نہ ہو بس بدا پورا نہ ہو, تو پانی منہ میں لے کر پوری طرح منہ کے اندر اس کو گھما کر پھر پھینکا جائے تین مرتبہ یا عمل کیا. پھر ناک میں پانی دینا ہے تو ناک میں پانی دینے کے اندر جو مسنون ہے اس کی مقدار وہ یہ ہے کہ پانی لے کر اتنا اوپر تک لے جائے کہ جو ناک کے جو اوپر کی ہڈی ہے اس تک پانی پہنچ جائے, اس تک پانی پہنچ اتنا اندر دینا ہے. بس چھوا دینا نہیں ہے, ذرا سا اندر لے کر وہاں تک پہنچانا ہے. یہ جو حدیث فرما ہے اتباغ الوضو وضو کو پورا پورا انجام دو, تو اس کے معنی یہی ہے کہ ہر وضو کو جو دھویا ہے وہ کہاں کرا جائے تو پانی کے اندر پانی کو اندر کرنا, اور پھر اس کے بعد وہ دھونا ہے تو وہ دھونے کے اندر اس بات کا بھی رعایت کرنی ضروری ہے. صفائی کرام نے فرمایا بعض لوگ پانی لے کر ہاتھ میں اور اس کے زور سے مارتے ہیں اپنے چہرے کے اوپر, جو چیزیں اپنے اوپر بھی اڑتی ہیں بعد آج برابر بیٹھا ہے روپے بندی ہو رہی ہے. تو یہ طریقہ صفائی کرام نے لکھا ہے کہ سخت مقروض پانی کو لے کر اطمینان سے اپنے چہرے کے اوپر ڈالا جائے, اور پیشانی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر اور تھوڑی تک اور دونوں طرف یہ کام کی لو کہ وہاں بھی جو حصہ ہے جہاں تک پانی پہنچنا ضروری ہے. بعض لوگ خیال نہیں کرتے پانی کھولیا یہ کام کی لو کے برابر کا جو حصہ ہے یہ خشک رہ گیا, یا جن لوگوں کی داڑھی نہیں ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہاں تک تھوڑی کے نچلے حصے تک پانی پہنچائے. بعض اوقات جہاں تک پہنچنے کا اہتمام نہیں ہوتا وہ شکر رہ جاتا ہے, مجھے نہیں ہوتا. داڑھی ہو اور کھنی ہو تو اس صورت میں کھنی داڑھی کے اندر جہاں دل تک پہنچانا ضروری رہی ہے, باہر بھی باہر جب تک رہ گیا اس کے برابر والے بال کے لیے ہو گئے تو کافی ہے, اندر تک پہنچانا ضروری ہے. لیکن پورے تک چہرے کو جس چہرے کا جو حصہ ہے پریشانی سے لے کر تھوڑی تک اور دونوں کانوں کی لو ہو تو برابر ہے جہاں تک کوئی حصہ خشک نہ رہے اس کے اعتماد سے, اور پانی ڈال کر مارنے کا انداز نہ ہو جیسے جس سے چیزیں اڑے یہ بھی بکرو اس سے بچو. جب مرحلہ آتا ہے ہاتھ دھونے کا, جلدی کر کر کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں تو یہ اس سے وضو نہیں ہوتا. دوسرے ایک چیز یہ ہے جس کو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ عام طور سے خاص طور پہ آج تک جب چوٹیوں سے جب اس سے وضو کرنے کا رواج ہو گیا تو یہ طریقہ ہو گیا کہ جہاں سے پانی ڈالتے ہیں اور ہاتھ کی طرف چلے جاتے ہیں, جہاں سے پانی ڈالا اور وہ بیٹھ کر انگلیوں تک آ جائے, یعنی کوہنی سے شروع کر کے اور وہ کوہنی سے بیٹھ کر ہاتھوں تک آ جاتے. یہ طریقہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ یہ خلاف سنت. صحیح طریقہ یہ ہے کہ پانی انگلیوں کی طرف سے کوہنی کی طرف پکایا جائے, ہاتھ میں لے کر اور ایسے پکائے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو بھر لیا جائے. تو بظاہر دیکھنے میں اگر کوئی آدمی الگ سے باہر لے گا تو اور پورا پورا ہاتھ گر جائے گا تو وضو تو ہو گیا, کسی مصیبت پوچھا ہوا وضو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, ہو گیا نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, ہو گئی نماز. لیکن ایک ادب وضو کا چھوٹ گیا اور اس ادب سے چھوٹ جانے سے اس کے روح, اس کی برکت, اس کی فضیلت وہ حاصل نہ ہوئی. تمام الوضو اور اتمام الوضو یہ فضائل حاصل نہ ہوئے. ذرا سی بے توجہی سے آدمی اسلام کو کیوں محروم ہے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے ڈالے انگلیوں کی طرف اور گھوڑیوں تک جائے, اس کے برس پھر کیا کام کرتا ہے. یہ حضر مسح جو سر کا کیا جاتا ہے, سر کا مسح, تو اس میں بھی پورے سر کا اتحاد ضروری ہے, جو سر کا کوئی حصہ چھونے سے رہے نہیں. بادل گلی میں سر کا کر لیا اور باقی کو چھوڑ دیا, اگر سے چوتھائی اگر سر کا مسح ہو جائے تو وضو ہو جانا ہے, لیکن سنت یہ ہے کہ سر کا پورے حصے پر ہاتھ ہو, کوئی حصہ چھوٹے نہیں. اور اس کا مشہور طریقہ بعض صاحب کرام نے یہ بیان کر دیا ہے کہ آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ تین انگلیاں جو ہیں سب سے چھوٹی اس کے برابر والی, اس کے برابر والی, یہ تین انگلیاں دونوں ہاتھوں سے لے کر اور اس سے یہاں سے وقع کرنا چاہیے دونوں انگلیاں. تو یہ شہادت کی انگلی محفوظ ہے ابھی اور انگوٹھا محفوظ, اس کو لے کر پیچھے کی طرف جائے جہاں تک آ جائے. اب یہ ہتھیلی جو ہے ہتھیلی ابھی تک نہیں لگی, اور ہتھیلی سے جو ہے یہ باقی حصہ کرنا اس طرح واپس جائے, ہتھیلی جو واپس واپس لانے کے بعد ابھی تک یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا یہ دونوں محفوظ ہے. تو شہادت کی انگلی سے کانوں کا پتہ کریں اور انگوٹھے سے کانوں کے باہر لے جائیں تاکہ ہر جگہ نیا حصہ پہنچے, نیا پانی پہنچے. یوں تو اگر ابھی کھڑی ہے کسی کے ہاتھ تو وہ تو پھر بھی ہو جائے گا, لیکن زیادہ ادب کا مستحب طریقہ جو بعض صاحب احترام نے سکھایا وہ یہ کہ اس طریقے سے انگلیاں پیچھے لے جا کر اپنے واپس لا کر اور ہاتھوں اور انگوٹھے سے اپنے کانوں کا پتہ کیا. تو یہ اس کا اہتمام کرے گا تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ اجر ثواب ہوگا. پھر آتا ہے پاؤں دھونے کا مرحلہ. پاؤں دھونے کے اندر بھی یہ جو مشہور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انگلیوں کی طرف سے ٹکروں کی طرف پانی بہائے گا, ٹکروں سے انگلیوں کی طرف نہیں بلکہ انگلیوں سے ٹکروں کی طرف پانی بہائے گا اور اس طرح بہایا جائے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہے, کوئی پکنا پکنے کا حصہ خشک نہ رہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے جا رہے تھے سفر میں غزوے میں, راستے میں قیام ہوا, وہاں پر نماز کا وقت آ گیا تو نماز کھڑی ہو رہی تھی تو بعض صحابہ کرام نے جلدی جلدی وضو کیا, تو جلدی جلدی وضو کرنے کی حالت میں کسی کا کچھ ٹکے نہ کچھ حصہ خشک رہ گیا, کسی کا تلوے کا کوئی حصہ خشک رہ گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کو دوبارہ دھو, اس واسطے تو ویلن ویلن للاعقابی وبطون الاقدام من النار, کہ وہ ایریا جو خشک رہ جائیں وضو میں یا وہ تلوے جو خشک رہ جائیں وضو میں ان کو جہنم کا عذاب ہو. ویلن للاعقابی وبطون الاقدام من النار, اس کا احتمام ضروری ہے کہ ہاتھوں اور جسے حصے دھونے ہیں اس کا کوئی ذرا سا حصہ بھی خشک نہ رہے گا. یہ تو وہ طریقہ وضو کرنے کا, اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر جتنے اعضا کو دھونا فرض ہے ان میں سے کوئی عضو ایسا ہے تو اس پر کوئی بھی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو پانی کو اندر پہنچنے سے روکتی ہے, پانی نہیں پہنچ سکتا اس کی وجہ سے. تو اگر ادھر اوپر سے پانی باہر گیا وضو نہیں. مثلاً بعض اوقات روغن لگ گیا ہاتھ کے اوپر, ایسا روغن لگ گیا کہ اس سے پانی اندر نہیں جاتا, وہ اگر لگا ہوا ہے اس حالت میں وضو کر لیا تو وضو نہیں ہوگا, وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اس لیے وضو سے پہلے اس کو چھڑانا ضروری. تو بیک گراؤنڈ لکھا ہے کہ عورتیں جو روٹیاں وغیرہ روٹی پکاتی ہیں تو آٹا بعض اوقات کہیں جم جاتا ہے, اس طرح جم جاتا ہے کہ اس سے پانی اندر نہیں جاتا. تو جب تک وہ چھڑا نہ لے اس وقت تک اگر پانی بہائیں گی تو وضو نہیں ہوگا. اور آج کل یہ نیل پالش چل گئی ہے, عورتیں ہاتھوں پر لگاتی ہیں ناخنوں پر لگاتی ہیں, تو جو نیل پالش کی ایسی چیز ہے کہ وہ پانی کو اندر پہنچنے سے روکتی ہے. لہٰذا اس کی موجودگی میں اگر وضو کرے گی تو وضو نہیں ہوگا, اس کو چھڑانا ضروری. یہ سب باتیں ڈاکر ہے اسباب الوضو. ابھی تو بتایا اسباب الوضو یعنی بکار ہے, کہ باوجود ہے کہ دل نہیں چاہ رہا اس کے باوجود انسان وضو کو پورا کرے. جب عورت ہے اسے نئی پالش لگائی ہے آج کل اور لوگ آواز عورتوں میں رواج ہے, اب چھڑانا اس کو بڑا بھاری بھاری ہو رہا ہے نماز کے لیے. نماز کا وقت آ گیا چھڑانا بھاری بھاری ہو رہا ہے تو مشقت بھی ہے, اور جس وقت سے لگائی تھی وہ وقت بھی پورا نہیں ہو رہا تو بھاری ہو رہا ہے. لیکن جو عورت اللہ تبارک وتعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے اور وضو میرا اس کو بغیر نہیں ہوگا اور وہ چھڑانے گی, اس کو فرمایا کہ بغیر کی وہ سوا یہ جو ہے جہاد ہے, جہاں جیسا سواد ملتا ہے اس کو شامل کر. تو ان باتوں کا لحاظ رکھ کر اگر وضو کیا جائے تو دوسری بات یہ کہ جیسا کیا کہ باتیں کرنا تو ہے بکرو یہ کیا نہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کے دوران دعائیں کرتا ہے اور وہ کچھ دعائیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوئی. مگر تین دعائیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, وہ تو ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے وضو کے دوران وہ پڑھتا ہے. ایک تو کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ محمد عبدہ و رسولہ, کلمہ شہادت. یہ وضو کے دوران اگر کسی کو اور کوئی دعا ملنا تھی تو یہی کلمہ شہادت بھی بار بار پڑھتا ہے. اور دوسری دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وضو کے اندر, وہ بھی یاد کر لینی چاہیے ہر مسلمان کو, زیادہ لمبی چوڑی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر لی ذنبی و وسیع لی فی داری و بارک لی فی رزقی, اللہ اکبر لی ذنبی و وسیع لی فی داری و بارک لی فی رزقی. اگر جب تک کسی کو الفاظ یاد نہ ہو تو مانا ہی یاد کر لے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے, اللہ اکبر لی ذنبی و وسیع لی فی داری, اور میرے گھر میں وسعت عطا فرمائی اور میرے رزق میں برکت عطا کرنا. تو یہ دعا بڑھتے رہنا چاہیے. اور تیسری ایک دعا جو حضور کے اندر ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہے اللہ وجعل لی من التوابین وجعل لی من المتطهرین, کہ اللہ مجھے توبہ بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنائیے اور بہت پاک رہنے والوں میں سے بنائیے, اللہ وجعل لی من التوابین وجعل لی من المتطهرین. یہ تین دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں وضو کرنے کے دوران, یہ پڑھتے رہنا چاہیے. اگر کسی کو اور یاد ساری یاد نہیں ہوتی تو کم از کم کلمہ شہادت اور مسلمان کو یاد ہوتا ہی ہے, وہ پڑھتا رہے تو وہ اللہ یاد اللہ کو بنا مدد اور فضول باتیں کو بجائے اس میں اپنا وضو کا اوقات کو لگا. بعض علماء نے بڑی اچھی دعائیں اور بھی بتا دی, ہر وضو کی الگ الگ, وہ اگر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت نہیں ہے, لیکن بارہ ہیں دعائیں بہت اچھی, وہ بھی اگر کسی کو یاد ہو جائیں تو یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. تو مثلاً جس وقت چہرہ دھو رہا ہے تو کہے کہ اللہ عثمان بشیت بچی یو مطلب یا جو بجو ہوں مطلب بس بجو ہوں, کہ اللہ میرا چہرہ اس دن سفید رکھیے گا جس دن بہت سے چہرے کالے ہوں گے بہت سے سفید ہوں گے, پرنتو کہہ کے آخر میں کچھ چہرے کالے ہوں گے یعنی کافی روکے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے روشن ہوں گے یعنی مومنوں کے اچھے عمل کرنے والوں کے. تو تیرے سوتے لوگ کی دعا کرے کہ اللہ کہ مطلب یا مطلب یا تجھے ہوں مطلب تجھے اے اللہ جس دن بہت سے چہرے کالے بہت سے سفید ہوں گے اللہ میرے چہرے کو اس وقت پہلے دے کیونکہ شروع جب ہاتھ ہوئے دانا ہاتھ تو کہتے ہیں کہ یہ دعا کر لے کہ اللہ آسمی کتابی بھی یمینی وہاں سے بھی نہیں حساب ہے یتیرا اللہ مجھے میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیجیے اور میرا حساب آسان کیجیے حضرت کیونکہ حدیث میں اپنا چیز ہے کہ جو جنت اہل جنت ہوں گے ان کا نام اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور یہ بھی فرمایا اپنا چیز میں کہ جو بہتر سوچیا کتابوں کی یمینی بتوں کو لگا کر جو حساب ہے یتیرا تو ان کا حساب آسان ہو جائے تو دانا ہاتھ ہوتے وقت آپ مجھے دعا کرے کہ یار مجھے میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیجیے گا میرا حساب آسان کرو اور بائیں ہاتھ ہوئے تو یہ کہے کہ اللہ فلا تو اپنی کتابیں بھی تمہاری بلا تو بڑا حساب یا اللہ مجھے میرا نام اعمال بائیں ہاتھ سے نہ دیجیے گا اور نہ کچھ کی طرف سے دیجیے گا کیونکہ قرآن شریف ہے کہ جو قاتل لوگ ہوں گے جہنمی ان کو ان کا نام اعمال ان کی کچھ کی طرف سے جا کر بائیں طرف سے دیا جائے بائیں ہاتھ میں دیا جائے مجھے اس طرح نام آباد ہے جب سب ہوئے تو یہ کہ اللہ کا عزل کا کتاب کا ذریعہ حق ہے وہ بلا دل اللہ کے جواب ہے اللہ سب کا پتا کرا ہے اللہ مجھے اس دن اپنے حق کا سایہ نصیب فرمائیے گا جس دن آپ کے حق کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے یہ سوا ہے کہ اللہ اس دن کا سایہ مجھے عطا فرمائیے گا اپنے پھر جب گردن کا پتا کرے تو کیا اللہ اس میں آپ کے گھر کا بھی نہیں بنانا یا اللہ میرے گردن کو آپ کے جہنم سے آزاد کر دیتے اور جب پاؤں ہوئے دایاں پاؤں تو کہے کہ اللہ سب کچھ قدم ہی جب کا تصدیل ہوتی ہے اللہ ایسا جس دن لوگوں کے قدم دبمگا جائیں گے آپ رکھنے میرے قدم کو ثابت رکھیے گا جمایا ہوا رکھے گا کیونکہ مومنوں کے قدم ثابت رہیں گے اور کافروں کے جہنمی ہوں گے دبمگا جائیں گے اور پایاں پاؤں دھوئے تو کہا کہ اللہ کا کلی کر دوں اللہ کا چار دن بھی کا پورا بتائیے میں پورا انتظار میں لگ کر دوں یہ دعا یہ دعائیں نے بتائی ہے اگر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مواقع پر ثابت نہیں ہے لیکن ہیں ساری ادیا معصورا اور اس مواقع کے اوپر پڑھنا ان کا بہرحال جائز ہے اور بہت اچھا ہے اگر پڑھ لیں یہ بھی پڑھ لیں یاد کر لیں اس دعاؤں کو اور اس کے بعد جب نماز جب گرو سے فارغ ہو جائے تو اللہ بتانے میں سلاد اور جانے میں رسا ملی اور لا الہ الا انت سبحانک وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے جو گرو سے بات پڑھنے کی اس کو جان کر کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے مختصر کا عمل ہے اور یہ کر لے تو سارے وضو کے اندر ان شاء اللہ برکات اور اللہ پیدا ہمارے مدرسے کے استاد ہیں نائب مفتی ہیں مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب یہاں بھی کسی لایا کرتے ہیں کبھی کبھی انہوں نے چھوٹا سا رسالہ لکھ دیا ہے بڑا اچھا کام کا ہے اور مسلمان کو چاہیے اپنے پاس رکھنا اس وقت اپنا وضو درست کی جنا تو وضو کے تمام مسائل بھی اس کے اندر درج کر دیے ہیں اور ساتھ ساتھ وضو کی دعائیں بھی لکھ دی ہیں جیسے دعائیں کرنی چاہیے وہ ساری دعائیں جو میں نے ابھی آپ سے بتائیں یہ سب اس کے اندر موجود ہیں تو وہ آپ ہر ایک آدمی اپنے پاس رکھتے ہیں اس کو یاد کر لیں کوئی مشکل کام نہیں ہے پانچ منٹ میں یاد ہو جائیں پانچ دس منٹ میں تو ان دعاؤں کے ساتھ اگر وضو کا اہتمام کرے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر دیکھیے وضو کے اندر کیا ہزاروں برکات ان شاء اللہ تعالیٰ کے عمل کا حاضر ہوگا آخر میں ایک عمل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے بلکہ تین باتیں رہ گئیں وہ بھی اثر ایک تو وضو کے دوران مسواک تھا اس کی حدیث میں انتہائی فضیلت والی ہے جہاں تک کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لولا ان اشق علی امتی لعمر تو ہم سوا کی اندر کوشش کرا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت میں وہ مشقت نہ پڑ جائے گی تو میں ہر نماز کے وقت مسوا کرنا فرض کر دیتا ہوں اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جو نماز مسوا کے ساتھ پڑھی گئی ہو وہ بے مسوا کی پڑھی ہوئی نماز سے 70 گنا زیادہ کبھی لگا ذرا کی بات ہے مسوا کر دیا اور 70 گنا زیادہ کرا لگا اور بزرگوں نے فرمایا کہ مسوا کے بڑے فوائد ہیں ایک ہماری ایک کی کتاب میں لکھا ہے کہ مسوا کے 70 سے زیادہ فوائد ہیں ان میں سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ منہ صاف رہتا ہے دانت صاف ہو جاتے ہیں اور آج تو تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر چیز انسان کے دانتوں اور مزدوروں کے لیے کوئی اور چیز نہیں. تو وہ آپ کو جاتے ہیں سب سے اگلا فائدہ دیں. اور اعلیٰ ترین فائدہ وشواس کا یہ ہے کہ جو شخص وشواس کرنے کا آگے اور پابند ہو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھتے وقت کرے گا نصیب کروا بچی شہادتیں نہیں چل پاؤ بڑھتے وقت اس کو کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے وہ چیز جس کے لیے سارے لوگ دعائیں مانگ مانگ کے کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر ہو اس کا خاتمہ ہو ایمان کا خاتمہ ہو وہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کا خاتمہ ایمان کرتا یہ تجربہ ہے تو اس کو بھی اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اگر سے یہاں کا تعلق ہے سنت ادا ہونے کا تو آج کل وہ جو پورش وغیرہ چل گئے ہیں اس سے بھی اگر سے سنت ادا ہو جاتی ہے سنت یعنی دانت صاف کرنے کی سنت ادا ہو جاتی ہے لیکن وشواس کی سنت وہ خاص وشواس کی پیدا ہوتی وشواس سے اس کو اس کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے. اور صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وقت رات کو اپنے کان کے طرف سے وشواس رہا کرتے جب نماز کا وقت آیا تاکہ فوراً وشواس کر سکے اور دیر نہ تو اس کا بھی اہتمام وجود کے اندر ضروری ہے. بڑی برکات کی چیز ہے ہم لوگوں کو ان اعمال کے بغیر برکات انوار کا جہاں پر اندازہ نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ دیدہ جینا عطا فرمائے تو پتہ چلے کہ اس میں کتنا انوار ہوتا ہے. دوسری بات
سارے دنیا کے گناہ یا اس کے تعلق پھوٹ جائے گا اس
فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت کراتے دیا کہ جب وضو کر چکے تو ایک تو پانی کا ایک گھونٹ پی جائے. یہ درحقیقت ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف اور ایک دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ کی میرے ظاہری آغا کو پاک کر ہی دیے, اپنی آغا سے میرے منہ کو بھی پاک کروا دیں اور میرا باطن کو بھی پاک کروا دیں. اور یہ سیدھے بات لینا تھوڑا سا یہ رومالی کے اوپر, یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یا اللہ میں نے اپنے ظاہری آغا سے تو پاک کر ہی لیا لیکن میرے باطن کو بھی اس طرح پاک کر دیجئے کہ میں اپنے ان گناہوں کے چشموں کو گناہوں میں استعمال کرنے سے محفوظ ہوں. تو ان عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں گناہوں سے بچنے. اگر انسان اس نیت سے کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سے انشاءاللہ گناہوں سے بچنے میں مدد ملے گی, تو ان اعمال سے خوبی ہے کہ انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کے اندر مدد ملے گی, گناہوں سے بچنا آسان ہو. یہ ہے اتباعن وضو کہنے کے لیے بات کہنے میں ذرا وقت لگ گیا, لیکن اگر آدمی ذرا سا دھیان سے عمل کرے تو جتنا وضو میں اس وقت وقت لگتا ہے تو اس سے آدھا منٹ ایک منٹ شاید زیادہ لگ جائے, آدھا منٹ ایک منٹ زیادہ لگ جائے, لیکن وہی وضو ایسا وضو ہو جائے گا انشاءاللہ جس کو جس کی دعا حضور نے مانگی کہ اللہ تعالیٰ اصل کا تمام الوضو, اے اللہ میں آپ کے وضو کے شامل ہونے کا سوال کرتا ہوں. اور اس کا وضو کو فرمایا تو وضو کو کامل طریقے سے انجام دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ہماری سمجھت کہ پاجامے کا وہ حصہ جو سکتا سے بچتے ہوتا ہے
جمعہ ہی کے دن دنیا میں بھیجا, جب دنیا میں بھیجا تو وہ بھی جمعہ کا دن,
انہی کے دن قیامت اور حشر قائم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے سال بڑے بڑے عظیم شان کاموں کے لیے اس جمع کا انتخاب فرمایا اور اس کو سید الایام کرا دیا اور اس کو مسلمانوں کی عید کا دن کرا دیا. اور اس کی حقیقت بزرگوں نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ہمیں آپ کو ہمارا آپ کا اصل کام تو یہ تھا جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا کہ انسانوں کو جتنا کو پیدا کیا گیا ہے عبادت سے. اور پھر اسی بات میں جب قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حسین انسوتا ہوں تو امبالوں کے اندر حکومت دن جانے مومنوں سے ان کی جانے ان کے مال سب خرید لیے جنت کے عبادت تو آپ نے جان تمہاری نہ مال تمہارا جو کچھ اللہ کا ہے مال کا جنت کے قدر میں ملنا. تو جب جان بھی ہماری نہیں مال بھی ہمارا نہیں تو اگر اللہ تمہارا مطالعہ یہ حکم دیتے کہ 24 گھنٹے پورے ہفتے کے 7 دن مہینے کے 3 دن اور سال کے 12 مہینے ہر وقت عبادت میں لگے رہو تو یہ کوئی دلچسپ کی بات نہیں تھی. اس واسطے کی جان تو بکی چکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. لیکن اللہ کے جلالہ کا یہ کرم ہے اس کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں جان خرید بھی لی اور اس کا زبردست معاوضہ بھی دے دیا جنت کا اور پھر واپس دے دی چلو اپنے کاموں کے اندر استعمال کرو اپنے وفادات میں استعمال کرو دنیا کے کام کرنے کی اجازت ہے روزی کماؤ گھر میں رہو بیوی بچوں سے ادھر بولو ابھی جو ہمارے سے ملو دو صاحب آپ کے مسئلہ دوست کو بیٹھو سب جائے اور لیکن چند باتوں کا حکم دیا اور کام کا استعمال کر لیا کرو یہ گناہوں سے بچا کرو اور باقی سارا یہ کام تمہاری ہے اس کو استعمال کرو جائز کاموں پھر واپس کیا کھانا ہے اس اللہ تعالیٰ کی طرف. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں غفلت سے بچانے کے لیے کچھ دن ایسے رکھیے کہ بھائی یہ دن ایسے ہیں کہ ان میں اپنی اصل حقیقت کی طرف لوٹو. جو اصل کام ہے وہ عبادت عبادت کے لیے لوٹو کی طرف لوٹو اور اس میں زیادہ کام عبادت کا انجام ہو. تو جمعہ کا بھی جو ہفتے میں مقرر فرمایا گیا در حقیقت اس کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو ہفتے کے ساتھ دن چل رہے ہیں نا اپنے کام کرنے میں مروزی کما رہا ہے کوئی چھٹا جا رہا ہے کوئی ملازمت کر رہا ہے کوئی کرام کر رہا ہے کوئی تجارت کر رہا ہے تو یہ بھی چھٹی کرو چھٹی کا یہ کرو کہ اصل مقصد جو تھا زندگی کا عبادت اس کی طرف لگ. یہ چھٹی جو ہے یہ اس کا اصل منشا یہ تھا کہ اس میں زیادہ عبادت کی جائے عام دنوں کے مقابلے. ٹھیک ہے چلو اس کی بھی اجازت ہے چھٹی کا دن ہے تو تبدیلی بھی کر لو تو تھوڑا سا اپنے ذاتی ضروریات سے پوری کر لو. لیکن اس بات کا لحاظ رہنا چاہیے کہ یہ جمعہ کا دن جو کہ اپنے اصل مقصد زندگی اس طرح لوٹنے کا دن ہے اس واسطے اس میں عام دنوں کے مقابلے میں دن کی عبادت زیادہ ہے. اس کے لیے ایک تو جمعہ کی نماز فرض فرما دی مردوں کے لیے اور کچھ ہمارے کو بتا دیے کہ بھائی غسل کرنا اس میں سنت ہے. جمعہ کے دن میں غسل کرنا سنت ہے اور یہ غسل کرنا صرف مردوں کے لیے سنت نہیں ہے عورتوں کے لیے بھی سنت ہے. حالانکہ عورتوں کو نماز جمعہ میں جانا نماز جمعہ ان کے لیے نہیں ہے لیکن غسل کی سنت مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے. ارے جب تو جمعہ پڑھ جاتا جمع کے لیے جاتا لیکن غسل کریں گے تو غسل سے سلاب ملے گا سونا پڑا خوشبو لگانا مردوں کے لیے جمعہ کو جانے سے پہلے یہ سب سے جب جمعہ کو جاؤ تو اس میں یہ کہا جتنا پہلے پہنچ سکو جمعہ کے لیے. یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص جس کے اپر حصے میں پہنچ گیا تو ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرے اسے جتنا جلدی کام کر کے پہنچ سکے. تو خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے پہنچنا یہ فضیلت کی بہت فضیلت کی ہو گیا. جب خطبہ شروع ہو جائے تو پھر مطلب ملائکہ اپنے رجسٹر بند کر کے چلے جاتے ہیں. اب تو آنا ہی ہے باقی میں اب تو فضیلت کی جو بات تھی وہ خطبہ ہونے شروع ہونے سے پہلے پہلے جانے آج میں ممکن کرتا پہلے سے اہتمام کرے مسجد جانے نوازی کچھ زیادہ پڑھے تلاوت کچھ زیادہ کرے. سورہ کاف کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ سورہ کاف اگر کوئی شخص جمعہ کے دن تلاوت کر لے تو پورے ہفتے دور رہتا ہے اس کا اہتمام کرے. خیال سکتی اگر اللہ تو اپنی طرح فرما دے پڑھنے کی تو اس کا اہتمام کر لے جمعہ کے دن. تو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عبادت کے اعمال انجام دینا یہ ہے مخصوص جمعہ کا. ہم نے سمجھا چھٹی کا دینا زیادہ سبھی چھٹی تو عبادت عبادت تو گئی. اللہ بتائے معصیتوں میں گناہوں میں ناجائز کاموں کے اندر یہ دن سر بدل. ایک دن فرمایا گیا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو اس میں جو دعا اللہ کا بندہ مانگے اللہ تعالیٰ قبول کرنا. اور جس طرح سزا قدر کو بتایا جاتی فرمایا اسی طرح ایک گھڑی کو بھی بتایا جاتی. یہ تو فرما دیا کہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے سارے دن میں جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے. لیکن حضور احمد رسل سراہتا وضاحت کے ساتھ جنہیں بیان کرنا ہے وہ گھڑی پہنچی ہے. جس طرح سزا قدر کے بارے میں وضاحت نے بیان کروایا کہ بہت سی رات سزا قدر ہوتی ہے وہ اس لیے تاکہ مسلمان زیادہ حصہ اس جمعے کے دن کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرے دعا میں صرف کرے. اس گھڑی کی طرح یوں بات جب نے فرمایا کہ وہ گھڑی جو ہے مختلف اور ہے بات کرتے ہیں جس وقت یہ امام ذکر آتا ہے جمعہ کے لیے نماز پڑھانے کے لیے خطبے کے لیے اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک کا جو وقت ہے یہ ہے خطبے کے دعا کا. اگر کہ مردوں کو جب وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوں اور خطبہ سن رہے ہوں تو منہ سے زبان کے الفاظ سے دعا نہیں کرنی چاہیے لیکن دل دل میں دعا کر سکتی اور کے گھر میں دعا کر سکتی اور زبان سے دعا بردوں کو نہیں کر سکتی. یہ بھی لکھا ہے علماء کرام نے کہ جس وقت جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اگر کہ اوروں عورتوں کے دن میں جمعہ کا یہ نماز فرض نہیں ہے لیکن ان کو چاہیے کہ وہ وقت جو جمعہ کی نماز کا ہے وہ ذکر میں تسکی میں خود بھی نماز پڑھنے کے اندر گزارے تو بہتر اور اس میں اگر وہ دعا کرے تو امید ہے انشاءاللہ اس کو یہ سلسلہ ہو جائے. بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو خاص کھڑی ہے دعا کی وہ عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے یہ ہے جس میں دعا بہت قبول ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ. تو اس کے دوران آدمی دعا کرے. اسی بات سے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک خاص طور پر اہتمام فرما دیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی عبادت کا کام انجام دے تلاوت تسبیح ذکر اور اس کے ساتھ دعا کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ بھی جمعہ کے فضیلت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن یہ ضروریات کو گزارنے کے لیے نہیں ہے اس مقصد کے لیے ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا جائے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے اور اس کے تعلق سے اس سوال محسوس کیا جائے. تو اس کو فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اس طرح کرے تو انشاءاللہ پورا ہفتہ بھائی چھ ہفتے کے بعد ہوتا ہے تین دن اور تب کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے معاف کروا دیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس طرح Thank you. تمہارے یہ جو نشان قدم ہے تم جو جل کر بچے کی طرف آتے ہو یہ ایک ایک نشان قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لکھا جا رہا ہے جن کی گنتی ہو رہی ہے کہ کتنے قدم چل کر یہ لوگ مسجد کی طرف آ رہے ہیں. لہٰذا ہر قدم کے اوپر گناہ معاف ہو رہے ہیں, ہر قدم پر درجات بلند ہو رہے ہیں. تو اس واسطے گھبراؤ نہیں, دور ہونے سے بلکہ اپنی جگہ پر رہو. یہ آنے جانے میں جو مشقت ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب تم کو حاصل ہو. چنانچہ جب صحابہ کرام نے سنا تو یاد ابو بکر صدیق اپنے گھروں میں رہے اور وہاں سے آنے جانے شروع کر دیا. جاری رکھ لوگ تھے عظیمت والے, حوصلے والے. تو اس واسطے آج اور سب جانتے تھے کہ جب ان کو یہ کہا جائے گا کہ قدم تمہارے لکھے جا رہے ہیں نشانے قدم, تو ان کو آنے جانے کی مشقت ان کے لیے پانی ہو جائے گی, سہل ہو جائے گی, کوئی دشواری محسوس نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ آنے جانے کی دقت کی وجہ سے یہ جماعت میں آنے چھوڑ دیں. تو اس واسطے آج اور سب میں ہر ایک شخص کو نسخہ بتایا جاتا ہے اس کے درد کے مطابق. تو وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ ہیں یہ دور ہونے کی وجہ سے جماعت کو کبھی چھوڑیں گے نہیں اور آنے جانے کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی اور مشقت ان کے لیے آسان ہو جائے گی. آپ سے آپ نے منع کرنا دیا نہیں رہو, تمہارے لیے یہی بہتر ہے. اس میں سوال جاتی اب جیسا کمیٹمنٹ کے حوصلہ ہو تو دور ہونے کی وجہ سے جماعت سے ہو جائے. ایسے آدمی کا اگر خطرہ ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ قریب رہے, دور رہے گا تو اپنی جماعت پہنچ نہ ہو جائے. لیکن جس کا جس کو اللہ نے آزم دیا, حوصلہ دیا, ہمت دی, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کیا کہ دور رہو تو جتنا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا. ایک اور صحابی کا حدیث کا واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب ہے وہ ہر زمان کے اندر بہت جتنا آیا کرتے تھے لیکن شرم کا بہت دور تھا, بہت دور کرتا مدینہ نبوی سے, اور ہر زمان میں کوئی نماز خالی نہیں جس میں پہنچنا جاتا ہر نماز میں پہنچا. تو کسی نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کا گھر بڑا دور ہے مسجد سے تو آپ پیدل آنا پڑتا ہے, تو یا تو کوئی گھر خرید لیجیے یا ایک کوئی سواری خرید لیجیے. تو زمانے میں گدے کی سواری ہوتی تھی, یا کوئی چڑھائی خرید لیجیے کہ اس کے اندر بیٹھ کر آ جایا کریں مسجد کے اندر. تو اتنا پیدل چلنے کی مشقت گھر بڑا دکھانا پڑتا. تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ کا شکر ہے میں جگہ خریدنے کی وجہ سے طاقت ہے میں خرید سکتا ہوں اور مسجد سے خریدی کرا کرو تو وہ گھر بھی حاصل کر سکتا ہوں. لیکن میں ایک بات سن سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے جان بوجھ کر بھی خریدتا ہوں. وہ یہ سن سکتی ہے کہ حضور احسن صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ جب میرے بارے میں دوسری فرمایا تھا کہ تم آتے جاتے ہو تو تمہارا ایک ایک قدم اللہ کے بارے میں بتایا کہ ہاں لکھا جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جا رہی ہے. تو جب سے میں نے یہ بات سنی ہے تو اب مجھے مسجد کا قریب رہنا کوئی پسند نہیں, میں دور بھی رہوں تو موجودہ بھی سادہ اپنے نام آئے ہمارے جاتا ہوں. یہ سے صحابہ کرام مجھے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کو درجات رکھ کر تاکہ ہم جمع اپنے سبھی اپنے کو ہم سب تیار نہیں کرنے چاہیے. ہم سے کہیں اگر دور ہو گئے تو اللہ بچہ جماعت کی خوش ہے. اس واسطے اس میں نقل کرنے کی چیز ہے وہ جذبہ کہ بیٹی کو حاصل کرنے کا جذبہ جس طرح حاصل ہو فضیلت جو اللہ کے رسول کو بیان فرمائی جو حاصل ہو اس کا جذبہ یہ پیدا کرنے کی چیز ہے. کوئی آدمی اگر مسجد سے قریب ہے نعمت ہے مسجد سے دور رہتا ہے اور مشقت ہوتی ہے تو اس حدیث کو یاد کرے اور یہ سوچے کہ ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرے لیے نیکی لکھی جا رہی ہے اور میں نام آباد میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ان شاء اللہ اس تجربے سے اس کی مشقت میں کمی واقع ہوگی. اگلی حدیث ہے یہ بھی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یغرق غرقا الا کان ما قتل منه صدقہ وما خلق منه صدقہ ولا يرزقه احد الا كان له. یعنی جیسا میں عرض کیا کہ یہ بات کر رہا ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ نیکی کے اعمال کسی ایک چیز سے متاثر نہیں, نماز میں, روزے میں, وضو میں, عبادات میں, ان چیزوں میں, بلکہ زندگی کے ہر سودے میں بے شمار راستے لگانے کھولے ہیں نیکیوں کے اور بے شمار راستے کھولے ہیں جتنا حاصل کرنے. اب دنیا کتنا آسان راستہ لگانے کھول دیا فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے درخت کا پودا لگاتا ہے تو فرمایا کہ جب تک وہ پودا لگا رہے گا اور اس پودے سے کوئی انسان کوئی جانور کوئی چیز کھائے گا کوئی پھل کھا رہا ہے کوئی پتا کھا رہا ہے کوئی جانور جتنے جانور کھائیں گے جتنے انسان کھائیں گے ہر مرتبہ اس پودا لگانے والے کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا. یعنی اب جب تک پودا لگا اس وقت جب تک لگا رہا اس وقت تک جتنے انسانوں نے کھایا جتنے جانوروں نے کھایا تو وہ صدقہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اور بعض روایتوں کے اندر اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اگر کوئی درخت لگایا اس سے کسی نے سایہ حاصل کر لیا تو سایہ حاصل کرنے پر بھی اس کو اجر ملے گا لگانے والے کو. اور اس سے آگے بڑھ کر خرید میں فرمایا کہ اس درخت سے اگر کوئی شخص چوری کر کے لے لیا چوری کر کے کوئی پھل اٹھا کے لے لیا چوری کر کے اس پر بھی اس شخص کے سر میں ثواب ملے گا. وہ چوری کرنے والے سے چوری سے بھی ثواب ملے گا. سب تو ملتا ہے ویسے کہ آپ کا مال اگر کہیں چوری ہو جائے تو اس کا ثواب تو بہت بڑا ہے. اس شخص سے جس کو مصیبت پہنچی اس کو صدمہ پہنچا اس کو صدمہ کا ثواب بہت ہے. اور بلکہ ہمارے خاص بزرگوں سے مقبول ہے حضرت بزرگ کا کھٹا لکھا حضرت خطان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کا معمول تھا کہ جب کوئی چوری ہو جاتی اس کی کسی مال کی تو وہ کہتے تھے کہ اللہ میں نے یہ جو مال میرا چوری ہوا یہ میں نے چور کے لیے حلال کر دیا جو چوری ہوا یہ میں نے حلال کر دیا. اور حلال کرنے کا کہتے ہیں کہ اب چوری تو ہوئی گئی اسی وقت ہی ہو گئی تو اب ایک سوال پوچھتا میرا اب حلال کر دوں گا تو سب سے کبھی سوال مل جائے گا تو حلال کر دیا. یہاں تک کہ گرو کا قصہ لکھا ہے غالب حضرت مانا یا میٹنگ محمد صاحب جانے تو ان کا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کہیں جا رہے تھے ہاتھ میں تھی خود پھیلی اس کی رپورٹ بڑے کہاں جا رہی ہو وہ لیے جا رہے تھے تو جاتے ہوئے راستے مل جائے چور سے دیکھا کہ یاد ہاتھ میں کھڑی لیے جا رہے تو وہ آیا اس نے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش لے کے ذکر ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے تو وہ چھین کے لے جائے میرا بولتے ہوئے دیکھا فون لے کے اور اپنا لیتے چلے گئے. اور پھر بعد میں اب کے معمول یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا بھی جانا ہے جو لے گیا اس کے پتھر کرنا لے گیا تو میں اس کے لیے حلال کرتا ہوں یہ حلال کرتا ہوں. اب جناب یہ تو اپنے سر آ گئے وہ چور صاحب جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے نیک بندے کا اس طریقے سے مال چورا کے لے گیا تو اس کے اوپر حلال آ گیا چور سے. وہ نکلنا چاہتا ہے گلی میں سے اپنے گھر جانا چاہتا ہے چوراتے ہی دیتا ایک گلی سے دوسری گلی میں دوسری گلی تیسری گلی میں تیسری گلی چوتھی گلی میں وہی ڈھونکا کرتے ہی اب جہاں یہ بڑا پریشان ہوا گیا جہاں تک کہ مجھے وقت کا گزرنے لگا سوچا کہ مجھے کوئی پکڑ لے گا تو کیا ہوگا تو آخر میں کہا ہے کہ یہ میں نے جس طرح کی چوری کی ہے یہ کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر عذاب کیا کہ یہ لگتا تھا لگتا دوسری جا کے معلوم رہا. اب وہاں بابا پہنچے دیکھا حضرت میاں جی صاحب کے بعد جب تک تو پوچھا جی کون ہے باب جی گرو کہاں ہے باہر آئی کبھی کیا گرو نام ہے یہ جو ہے آپ کی جو ہے پیسوں کی میرے پاس رہ گئے گرو لے لیجیے. تو اگر فرماتے ہیں میاں جی صاحب نے فرمایا کہ بھائی میری تو کوئی چھری والی نہیں کہا کہ یہ بول رہا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی خدا کری معاف کرتے میں آپ سے لے لی تھی چھری تو اس نے فرمایا کہ بھائی وہ میری تو رہی نہیں جب تمہیں لے لی تھی میں نے سرکار کر دی تمہیں تو جو تمہاری ملکیت کرتی ہے میری ملکیت تو رہی ابھی بابا کہتے ہو کہا جی خدا کری کری سے میرے اوپر آزاد مجھے لگا کہ یہاں سے راستے نہیں ملنا ہوگا. اب وہ حضرت وہ احترام کر رہا ہے تو اسے لے لیجیے یہ احترام کر رہا ہے. ہاں ہو سکتے ہیں دو چار کچھ زیادہ ہوئی تو پہلے والے کا تو پوچھا چاہتے کیا چل رہا ہے میری چل رہا یہ ہے میں ان کو خرید دینا چاہتا ہوں یہ لینا نہیں چاہتے خرید کر کی تھی کوئی نہیں کی تھی مگر یہ ان کو دینا چاہ رہا ہوں لیکن یہ لے نہیں دیتے مجھے بھائی نہیں لیتے کچھ لے کے چلا جا کہ لے کے کہنا چاہوں راستہ ہی ملتا کوئی نکل جاتا بڑی مشکل سے جناب ہم لوگوں نے کہا کہ اگر جب آپ نے اس کو دے دیا تو بہت کر دیا اس کے بعد اس کا راستہ مل جائے آپ سے میں کچھ دوسرے جو آپ کی طرف جا کر اس کو راستہ مل جائے اللہ تعالیٰ نے بچوں کو بتایا تمام لوگ کر تو غلط چوری جو ہے اس کو بس مار ملتا ہے اور یہ جو درخت لگایا درخت کے اندر سے کوئی چوری کر کے لے گیا اس کے اوپر بھی ابھی پتنا فرمایا نہیں کر رہے کہ صدقہ اس کے اوپر اور فرمایا کہ اگر اس درخت میں سے پھل آنے سے پہلے کسی آفت کی وجہ سے گر گیا کسی نے کھایا بھی نہیں انسان نے جانور نے چوری بھی نہیں ہوا لیکن گر گیا اور اس کے اوپر کوئی آفت آ گئی اس کے اوپر بھی سوا اس کے اوپر بھی تو یہ درخت لگانے سے اتنے فضیلت ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اللہ بندوں کو نوازنے کے بہانے سے جو میرے بندے نے درخت لگا دیا تو قیامت تک جتنے کھا رہے ہیں اس سے جتنے نفع اٹھا رہے ہیں سب کو نواز دے رہا بلکہ یہاں سے حضرت کسی مرمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم کی طرح کرتے ہوئے غریب بات کی ویسے تو سواد عام طور سے ہر عمل کے اندر اس وقت ملتا ہے جب آدمی سواب کی نیت کرے نماز اگر سواب کی نیت سے پڑھو گے تو سواب ملے وضو سواب کی نیت سے کرو گے تو سواب ملے کوئی آدمی لکی پوچھ ہونے کی طرف سے وضو کر لے سواب نہیں بغیر نیت کے سواب نہیں نمبر عمل کی نیت لیکن ایسا عمل جو دوسروں کو نفع پہنچائے فائدہ پہنچائے حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں اگر دوسروں کسی نے درخت لگایا اور درخت لگاتے ہوئے ثواب پہنچا فائدہ ثواب حاصل کرنے کی نیت نہیں تھی تب بھی کیونکہ ثواب بن گیا یہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا اس واسطے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر بھی ثواب ادا کرتا تو ہر ایسا کام جس سے کہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے جس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کوئی بھی ایسا کام کر دے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے جس سے دوسرے کو نفع پہنچے اور وہ سب فائدہ اٹھائے وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اس کو بھی معمولی کام نہ سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے سفر کی طرف سے سلام علیکم اللہ
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمان ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی فون نمبر 6370813